ان کے ملفوظات، ان کی کتابیں اگر آدمی پڑھے، ہزار ہاں مثالیں حضرت نے دی ہیں اور لوگوں کے لیے ان کو بیان کیا ہے تاکہ بات بہتر طریقے پر سمجھ میں آ جائے. اسی طریقے سے اور بھی ہمارے بہت سے بزرگ گزرے ہیں، حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ، ان کا معاملہ بھی ایسا تھا کہ مثالوں سے بات کو سمجھا دیا کرتے تھے. بلکہ بڑے بڑے علمی مسئلے جس کو سمجھنے کے لیے بڑی عقل چاہیے ہوتی ہے، وہ حضرت چٹکی بجاتے اس طرح سے حل فرما دیا کرتے تھے مثال کے ذریعے سے، باتوں ہی باتوں میں، کہ سامنے والے کی بات، سامنے والے کے دل و دماغ میں بات بیٹھ بھی جاتی تھی اور اسے پتہ بھی نہیں چلتا تھا کتنا بڑا مسئلہ حل ہو گیا. چنانچہ ایک بات ذہن میں آئی، ایک شخص جو غالباً مسلمان بھی نہیں تھا حضرت کے پاس آیا اور کہا کہ آپ لوگ یہ کہتے ہو کہ بھئی جو کچھ بھی ہے وہ لوہے محفوظ میں ہے، تو تمہاری لوہے محفوظ کتنی بڑی ہے جس میں سب کچھ موجود ہے، کیا ہونے والا ہے، کیا ہوگا قیامت تک، جو کچھ بھی ہے وہ لوہے محفوظ میں موجود ہے، تو آپ کی لوہے محفوظ کتنی بڑی. اب بظاہر تو یہ ایک ایسی بات ہے، ایسا سوال ہے کہ فوری طور پر اس کا جواب ذہن میں نہیں آتا. حضرت نے فوراً اس سے فرمایا کہ بتا تمہاری عمر کتنی ہے؟ کہا 60 سال. کہ اچھے بتاؤ کہ 60 سال میں اگر تم اپنی زندگی لکھنی چاہو تو کتنے صفحوں میں آ جائے گی؟ کہا 1000 صفحے چاہیے. کہا لیکن وہ 1000 صفحے تم لکھو گے کیسے؟ تمہارے پاس کوئی ذریعہ ہے سارے واقعات؟ کہا کہ ہاں ذہن میں محفوظ ہیں. کہا کہ تو 60 سال کا ہے، تیرے پاس چھوٹا سا دماغ ہے، 60 سال کی باتیں اس میں محفوظ ہیں، تو لوہے محفوظ کو تو کیا سمجھتا ہے؟ تو ایک ایسا آدمی جو ختم ہونے والا ہے، فنا ہونے والا ہے، تجھے اللہ نے ایسا دماغ عطا فرما دیا کہ 60 سال کی باتیں تو پوری کی پوری لکھ سکتا ہے 1000 صفحے پر مبنی. تو اللہ رب العزت یہ جو لوہے محفوظ ہے تو اسے اپنے دماغ پر بھی اگر قیاس کر لے. آج آپ سوچئے کہ حضرت نے یہ بات کب فرمائی، جس زمانے میں کمپیوٹر بھی ایجاد نہیں ہوا تھا. آج آپ کمپیوٹر سے سب کچھ لے لیجئے، چھوٹا سا کمپیوٹر ہے، لیکن آج آپ اس دنیا، اس زمانے میں اگر کوئی یہ بات کہتا تو یہ بات کوئی تعجب خیز نہیں تھی. کیونکہ آپ دیکھ لیجئے کمپیوٹر کے اندر آپ کہیں بھی اس میں آپ چاہیں تو سارے جو ہے وہ قرآن و حدیث اور دنیا بھر کی چیزیں آپ اس سے وصول کر سکتے ہیں، لے سکتے ہیں. بہرحال لوہے محفوظ بھی ایسی ہی، ایسا ہی مقام ہے جہاں اللہ رب العزت نے سب کچھ محفوظ کر رکھا ہے. فرشتوں کو جیسے جیسے ضرورت ہوتی ہے اس کے مطابق جو ہے وہ دنیا میں آتا رہتا ہے. اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کے بارے میں اس میں موجود ہے، کون کب پیدا ہوگا، کب مرے گا، کتنا اس کے پاس علم ہوگا، کیا کچھ کرے گا، کیا نہیں کرے گا، ہر چیز. اسی طرح غالباً کسی نے حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ سے یہ پوچھا، یہ بتائیے کہ بعض پیشین گوئیاں وہ ہیں جو نبی کرتے ہیں اور بعض وہ ہیں جو ولی کرتے ہیں، لیکن نبی جو پیشین گوئی کرتا ہے وہ جیسی پیشین گوئی ہوتی ہے بالکل بے آئی نہیں، ویسی پوری ہو جاتی ہے، اس میں کوئی کمی بیشی نہیں ہوتی. لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ بعض اللہ کے بندے، یعنی جو نبی تو نہیں ہوتے لیکن بہرحال ولی ہوتے ہیں، وہ بھی پیشن گوئی کرتے ہیں، تو بالکل ویسی ہی وہ پوری نہیں ہوتی. جو کچھ کہا ہوتا ہے اس میں آگے پیچھے کچھ فرق بھی ہوتا ہے. تو اگر تھوڑی دیر خاموش رہے، کسی جگہ غالباً جا رہے تھے چلتے چلتے، فرمایا کہ سامنے تم یہ جو محل دیکھ رہے ہو تمہیں نظر آ رہا ہے؟ کہاں نظر آ رہا ہے. کہ کتنی دور ہو گئی؟ کہا کہ یہی کوئی ہوگا تقریباً 400 کوس کے پاس لے کر. کہا 400 کوس تمہارا اندازہ ہے، 450 بھی ہو سکتا ہے. اور 350 بھی ہو سکتا ہے. کہا کہ ہاں, جب آگے بڑھے تو بالکل وہ نظر آنے لگا. تو کہا کہ آپ کتنے فاصلے پر ہے؟ کہا کہ بس اب ایسا ہے کہ غالباً 10 قدم. کہا کہ 12 قدم بھی ہو سکتا ہے اور 8 قدم بھی. کہا کہ ہاں. فرمایا بھائی بات یہ ہے کہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام جو پیشین گوئی کرتے ہیں تو ان کی مثال بالکل ایسی ہے کہ بالکل اللہ رب العزت ان کو بتاتے ہیں, جس میں کوئی کمی بیشی کا گمان نہیں ہو سکتا. اور جہاں تک اولیاء کرام ہیں, پیشن گوئی کرتے ہیں, تو اس میں یہ گمان موجود ہوتا ہے. جس طرح تم باوجود اس کے کہ دیکھ رہے ہو لیکن یقینی طور پر تم نہیں بتا سکتے کہ بالکل 12 جو ہے وہ قدم ہے یا کچھ 2-1 قدم آگے پیچھے بھی ہو سکتے. تو بہرحال اس طرح سے حضرت نے اس مثال سے اس کو بات سمجھا دی تو اس کی سمجھ میں بات آ گئی. اسی طرح سے مولا روم مولانا جلال الدین رومی رحمت اللہ علیہ, یہ بھی مثالوں کے بادشاہ تھے. ہزاروں لاکھوں مثالیں انہوں نے دی ہیں, بیان فرمائی ہیں لوگوں کو سمجھانے کے لیے, دین کو واضح کرنے کے لیے. اور ممکن ہے کہ کہیں کوئی بات ایسی بھی کہی ہو کہ حقیقت سے اس کا کوئی تعلق نہ ہو لیکن مثال دی ہے سمجھانے کے لیے فقط. 28,500 اشعار کا مجموعہ حضرت نے لکھا, اور بعد میں فرمایا کہ کتابیں تین ہی ہیں, ایک قرآن مجید ہے, دوسری بخاری شریف ہے, اور تیسری مثنوی مولانا روم. اور کسی نے یہاں تک کہا کہ اردو میں اگر قرآن کسی کو کہا جا سکتا ہے تو وہ مثنوی مولانا روم. مولا روم بھی کہتے تھے, انہوں نے ایک واقعہ لکھا ہے اپنی مثنوی میں, واقعات سے تو بھری بھی ہے وہ, اس میں چونکہ ہمارے لیے کچھ نصیحتیں ہیں اس لیے خیال ہوا کہ اس کو بیان کر دیا جائے. جو بھی ذہن میں ہے میں اس کو بیان کرنے کی کوشش کروں گا انشاءاللہ. سلطان محمود غزنوی رحمت اللہ علیہ کا نام آپ نے سنا ہوگا. مولانا جلال الدین رومی رحمت اللہ علیہ نے یہ بات لکھی ہے, پہلے زمانے کے جو بادشاہ ہوتے تھے یقیناً وہ اپنی رعایا سے مخلص بھی ہوتے تھے اور خیال بھی رکھنے والے ہوتے تھے. راتوں کو بھیس بدل کر گھوما پھرا کرتے تھے, رعایا کی خبر گیری کرتے تھے, ملک میں جو واقعات ہوتے ہیں انہیں اپنی آنکھوں سے دیکھا کرتے تھے, اور پھر اس کے بعد صبح فیصلے بھی کیا کرتے تھے. حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا معاملہ بھی یہ تھا, راتوں کو گشت کیا کرتے تھے اپنے خادم کے ساتھ, گھومتے تھے پھرتے تھے اور لوگوں کی جو ضرورتیں وہ پوری کرتے تھے, اور اس طور پر کرتے تھے کہ کسی کو یہ بھی نہیں پتا ہوتا تھا کہ یہ ہماری ضرورت پوری کرنے والے خلیفہ وقت. کسی کا پانی بھر دیا, کسی کا کام کاج کر دیا, کسی کو اناج کی ضرورت ہے تو بیت المال سے لا کر اس کے گھر اناج پہنچا دیا, کسی کے چولہے جو ہے وہ بجھے ہوئے ہیں تو اس کو سلگا رہے ہیں, جلا رہے ہیں. مختلف طریقوں سے یہ حضرات خدمت کرتے تھے اپنی عوام کی. تو انہی کی تقلید میں بعد کے جو بادشاہ آئے انہوں نے بھی اپنا یہ معمول بنایا. بہت سے بادشاہ ایسے گزرے ہیں جو راتوں کو بھیس بدل بدل کر رعایا کی خبر گیری کے لیے نکلا کرتے تھے, یہ دیکھنے کے لیے کہ کون کس حال میں ہے. حضرت مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ نے یہ واقعہ لکھا کہ سلطان محمود غزنوی اپنے خادم کے ساتھ غالباً باہر نکلے بھیس بدل کر خفیہ راستے سے, اور ایسے مقام پر پہنچے کہ جہاں کچھ لوگ بیٹھے ہوئے تھے. اب اس زمانے میں لائٹ کا ایسا انتظام تو نہیں ہوتا تھا جیسے ہمارے یہاں آج ہوتا ہے, چراغ جلا کرتے تھے کہیں, جو ہے وہ اس طرح کی کچھ اور انتظامات ہوتے تھے. بہرحال جب وہاں پہنچے دیکھے 5-6 آدمی بیٹھے ہوئے گفتگو کر رہے ہیں, حضرت کی خاموشی سے جا کے ان میں بیٹھ گئے, اور انہوں نے یہی خیال کیا کہ ہمارے ساتھی ہیں. کچھ دیر بعد انہوں نے گفتگو شروع کی تو پتہ چلا کہ بھئی یہ تو کوئی چور ہیں, ڈاکو ہیں, اور کوئی منصوبہ بنا رہے ہیں کہیں ڈاکہ ڈالنے کا. تو آپس میں ان کی جو گفتگو ہوئی ان میں سے ایک نے کہا کہ بھائی بات یہ ہے کہ اللہ نے ہر ایک کو کسی نہ کسی خوبی سے نوازا ہوتا ہے، تو ہم بھی اپنے اپنے فن کے ماہر ہیں، تو اپنا اپنا فن کوئی بیان کرو تاکہ پتہ چلے کہ بھائی کس میں کون سا فن موجود ہے۔ ایک شخص نے کہا کہ بھائی میرا فن جو ہے وہ تو یہ ہے کہ میں اگر رات میں کتے بھونکتے ہوں تو میں بتا سکتا ہوں کہ کتے کیا کہہ رہے ہیں، یعنی ان کی زبان میں سمجھتا ہوں۔ تو چوروں نے کہا کہ بھائی یہ تو اچھی بات ہے، کیونکہ ہمیں تو ایسا واسطہ پڑتا رہتا ہے کہ ہم جہاں چوری کے لیے گئے راستے میں کتے بھونکنے شروع ہو گئے، تو چلو یہ بھی یہ فن کام آنے والا ہے، لہذا اس کو بھی ساتھ رکھیں گے اپنے۔ دوسرے نے پوچھا کہ بھائی تمہارے پاس کوئی علم اور کوئی ہنر ہے؟ اس نے کہا کہ میرے پاس بھی ہنر ہے، اور وہ یہ کہ میں زمین سونگھ کر بتا سکتا ہوں کہ کہاں خزانہ مدفون، سونا کہاں چھپا ہوا ہے، چاندی کہاں چھپا ہوا ہے۔ کہا کہ یہ بھی بڑا کام کا آدمی ہے، بھائی اسے بھی ساتھ رکھنا چاہیے۔ اسی طریقے سے ایک نے کہا کہ مجھے میں اتنی طاقت ہے کہ میں بڑی سے بڑی دیوار میں نقب لگا سکتا ہوں، چاہے وہ دیوار جیسی بھی ہو۔ کہا کہ بھائی یہ بھی ہمارے کام کا آدمی ہے۔ چوتھے نے کہا کہ میں رسہ پھینکنے کا ماہر ہوں، اور محل جو بڑے بڑے ہوتے ہیں اس میں رسہ اس طرح سے پھینکتا ہوں کہ وہ کہیں نہ کہیں جا کر اٹک جائے اور اس رسے کے ذریعے ہم محل پر چڑھ سکتے ہیں۔ انہوں نے کہا بھائی یہ بھی کمال کا آدمی ہے۔ ایک پانچواں آدمی تھا، اس سے پوچھا کہ بھائی تمہارے پاس کیا ہنر ہے؟ اس نے کہا بھائی میرے پاس تو یہ ہنر ہے کہ اگر میں رات میں کسی شخص کو دیکھ لوں تو میں اس کو بھولتا نہیں۔ پھر جس طرح رات کی روشنی میں نے اس کو دیکھا، دن میں بھی میں اس کو پہچان لوں گا فوراً کہ یہ وہی آدمی جس کو میں نے رات کو دیکھا۔ کہا کہ یہ بھی با کمال آدمی ہے۔ اب ان کی نظر سلطان محمود غزنوی پہ پڑی، بظاہر تو وہ اپنا ساتھی ہی سمجھے، پوچھا کہ میاں تم میں بھی کوئی ہنر وغیرہ ہے کہ نہیں؟ کہا کہ ہاں مجھ میں بھی ہنر ہے۔ اور تمہارا کیا ہنر ہے، تمہارے پاس کیا ہنر ہے؟ کہا بات یہ ہے کہ میرے پاس ایسا ہنر ہے کہ اگر چور ڈاکو یا کوئی بھی شخص پھانسی پر چڑھ جائے، یعنی بادشاہ اس کو سزائے موت دے دے، اور میں ایسے وقت میں اپنی داڑھی ہلا دوں تو وہ سزائے موت سے بچ جاتا ہے۔ انہوں نے کہا واہ بھائی واہ، تو ہمارا قطب ہے، تو ہمارا بڑا ہے، اس لیے کہ ہمیں تو تجھ جیسے آدمی کی ضرورت ہے، ہمارا ہنر تو کوئی ہنر ہی نہیں، لیکن تیرا ہنر تو ایسا ہے جو نجات کا راستہ بھی دکھاتا ہے، نجات دلا دیتا ہے، اس لیے آج سے تو ہمارا سردار، تو ہمارا بادشاہ، تو ہمارا قطب۔ اب وہاں سے پھر اب انہوں نے منصوبہ بنایا کہ بھائی کہاں چوری کرنی چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ بھائی ایسے بڑے بڑے ماہر ہمارے پاس موجود ہیں، ہنر والے موجود ہیں، اور جب ایک شخص ایسا بھی موجود ہے کہ اگر پھانسی پر جا رہے ہوں تو بھی ہم واپس آ سکتے ہیں، تو اب ڈرنے کی کیا ضرورت، کیوں نہ آج سلطان محمود غزنوی کے محل پر ہی دھاوا بولا جائے۔ تو روز روز کی چوری سے بہتر ہے کہ ایک ہی دن لوٹ مار کر لو بھائی، جو مال آئے گا بانٹ لیں گے آپس میں، اور پھر چاہے ہم جو ہے وہ تائب توبہ تلّہ کر لیں اور توبہ کر کے بیٹھ جائیں، توبہ کی ضرورت نہیں۔ بادشاہ یہ سب باتیں سن رہا تھا، کہا کہ ٹھیک اب یہ چھ کے چھ آدمی چلے۔ راستے میں محل کے قریب انہوں نے دیکھا کہ کتے کچھ بھونکنے لگے، تو ان میں سے کسی ایک نے کہا ہاں بھائی تو اپنا ہنر ظاہر کر، یہ کتے کیا کہہ رہے ہیں؟ تجھے کتوں کا ہنر آتا ہے، بولی آتی ہے، یہ کیا کہہ رہے ہیں آپس؟ کہا کہ بھائی یہ کہہ رہے ہیں کہ محمود غزنوی تمہارے بیچ میں ہے، بادشاہ تمہارے ساتھ۔ تو اس کا لوگ مذاق اڑانے لگے، دیکھو پاگل ہوا ہے، دماغ خراب ہو گیا اس کا، بادشاہ کو ہماری طرح چور ہے، اپنے گھر میں ڈاکے ڈالے گا وہ؟ حضرت نے اس سے فرمایا کہ یہ دیکھو عبرت کی چیز ہے، بعض اوقات کوئی اس کو صحیح بات کہہ رہا ہوتا ہے، لیکن جب حرص انسان کی عقل کو اندھا کر دے اسے کچھ نظر نہیں آتا، پھر نصیحت کرنے والوں کی نصیحت بھی کام نہیں دیتی۔ کوئی حق بات اور صحیح بات کہہ رہا ہو وہ صحیح بات بھی نہیں سنتے، حالانکہ اس نے صحیح بات کہی تھی، واقعتاً کتے یہی کہہ رہے تھے اور اس نے اپنا ہنر صحیح ظاہر کیا، لیکن چونکہ ان پر مال و دولت کی چربی ایسی چڑھ گئی تھی حاصل کرنے کی، آنکھوں کو آنکھیں اندھا ہو گئی تھی، اس لیے انہوں نے ان کا مذاق اڑایا بجائے اس کے کہ وہ اس کی بات پر یقین کرتے اور بچ جاتے۔ कहा कि नहीं भाई ये तो तुझे बोली बोली भी आती है, तूने ऐसे ही बस हमारे साथ रहने के लिए हमें कह दिया। इस बार हजरत मौलाना रूम रहमतुल्लाह ने फरमाया कि बात यह इसी तरह बाज लोग आगाह करते रहते हैं लोगों को कि देखो आगे इस तरह के अजाब आने वाले हैं, इस तरह से परेशानियां पेश आने वाली हैं और कयामत आने वाली है, मैदान हशर आने वाला है, अल्लाह के सामने पेशी है, कब्र है और उसके अजाब हैं, ये सारी बातें हमें बताने वाले बताते हैं, लेकिन दुनिया के मालो दौलत की हवस हमारी आंखों पर ऐसी पट्टी चढ़ाती है कि हमें कहने वालों की ये बातें नजर नहीं आती। तो इसी तरह से वो जिस शख्स ने अपना हुनर जाहिर किया उसका मजाक उड़ाया उन्होंने और कुछ कहा नहीं, बात नहीं मानी। बहरहाल आगे पहुंचे, जिसके पास हुनर था नकब लगाने का उसने नकब लगाई और बहरहाल अंदर पहुंच गए, बादशाह भी साथ साथ था। फिर अंदर जब पहुंचे तो जिसके पास ये हुनर था कि सोना चांदी कहाँ है, कहाँ हो सकता है, उसने अपना हुनर दिखाया और जनाब सारा सोना चांदी उन्होंने इकट्ठा कर लिया, जब जवाहिर जो भी थे वो इकट्ठे कर लिए। उसके बाद उसको तकसीम भी वहीं किया और बड़े बड़े बोरों के अंदर उसको भर के अपने अपने कांधों पर लादा और कहा कि चलो भाई अपना अपना हिस्सा लेके वहां से निकले। बादशाह भी बहरहाल निकला उनके साथ, उनका रास्ता देखा कि कहाँ जा रहे हैं, कहाँ इनका ठिकाना है, सब कुछ कर करा के और वहां से जब वो सब सो गए तो वापस चला आए। और सुबह इससे पहले कि वो जागे अपने कारिंदों को हुक्म दिया कि सबको गिरफ्तार करके ले आओ। अब बादशाह के सिपाही गए और सबको गिरफ्तार करके ले आए, बमा साजो सामान के बमा खजाने के। अभी तक तो उन्होंने खोला भी नहीं था, जू का तू मौजूद था, चोर भी पकड़े गए, माल भी हाथ आ गया वापस। अब बादशाह ने उनके बारे में हुक्म दिया तो इन्हें सजाए मौत दी जाती, सबको फांसी पे चढ़ा दो। अब उनके पैर थर थर कांपने लगे, सब लोग परेशान थे। अगर एक परेशान नहीं था तो एक वो शख्स था जिसके पास ये हुनर था कि वो रात के अंधेरे में अगर किसी को देख ले तो वो दिन में भी पहचान लेता था। उसके दिल में बार बार ये बात आ रही थी कि भाई ये तो वही शख्स है जो हमारे साथ रात को था, तो फिक्र की क्या बात है, अभी ये हमें अपनी दाढ़ी हिलाएगा और हम सब वापस आ जाएंगे। और कभी कभी अलबत्ता खौफ उसमें तारी होता था कि भाई अगर ये अपना फैसला ना बदले और बरकरार रखे तो मुश्किल में हम पड़ सकते हैं। बहरहाल कभी उस पर बेखौफी तारी होती और कभी खौफ तारी हो जाता। बादशाह ने उनको हुक्म दे दिया कि फांसी पर लटका दिया जाए और चूंकि सारी बात का मैं खुद चश्मदीद गवाह हूं इसलिए मजीद किसी गवाही की भी जरूरत नहीं है, मुकदमा चलाने की जरूरत नहीं, फांसी पर लटका दिया जाए। अब जब उनको फांसी घाट की तरफ ले जाने लगे तो वो शख्स जिसने रात को देखकर पहचान लिया था बादशाह को, अब पहचान लिया था कि ये वही शख्स है जो हमारे साथ रात को था मौजूद, तो उसने हिम्मत करके कहा कि हजरत मैं आपको पहचान चुका, आप रात को हमारे साथ थे, सारी कार्रवाई आपने हमारे साथ ही की, अब हुक्म क्यों नहीं देते कि जल्द जल्द हम इससे निजात पाएं, हमारे दिल जो है खौफ से फट ना जाए कहीं। तो लजाने लगा, माफी मांगने लगा, तौबा करने लगा। उसने कहा हमने अपने अपने हुनर दिखा दिए, जिसके पास जो हुनर था उसने दिखाया, अब आपके हुनर दिखाने की बारी है, अपना हुनर पेश कीजिए ताकि हमारी जान छूट जाए। तो बादशाह ने जब देखा कि ये रो रहे हैं, गिड़गिड़ा रहे हैं, माफी भी मांग रहे हैं, उसे रहम आया और उसने उनको माफ कर दिया कि ठीक है भाई इनकी फांसी की सजा मनसूख की जाती है और आइंदा ये वादा करते हैं कि आइंदा चोरी नहीं करेंगे। बहरहाल ये हिकायत तो मौलाना रूम रहमतुल्लाह अलैह ने लिखी, लेकिन इससे जो इबरत की चीजें हासिल होती हैं, एक तो मैंने बयान कर दी शुरू में कि आंखों पर हिर्स व हवस की पट्टी नहीं चढ़ानी चाहिए, वरना हक बात भी इंसान नहीं सुन पाता और सुनता है तो उस पर अमल नहीं करता, नतीजतन हलाकत में पड़ जाता है। अगर पहले ही कदम पर वो रुक जाते और जब उसने कहा था कि बादशाह तुम्हारे दरमियान मौजूद है तो वो आगे न बढ़ते और ये सारी कार्रवाई न होती, लेकिन उन्होंने उसकी बात न मानी। यही हाल है कि आज हमें उलमा आखिरत के बारे में बताते हैं, डराते हैं, अगर हम आज बाद आ जाएं, रुक जाएं, तो यकीनन अजाब से बच जाएंगे, बुराइयों से बच जाएंगे। दूसरी बात यह है کہ جس طرح بادشاہ ان کے درمیان موجود تھا، اللہ رب العزت جو سب بادشاہوں کے بادشاہ ہیں وہ سارے انسانوں کے ساتھ موجود ہیں ہر جگہ، اینما وہو معکم اینما کنتم، وہ تمہارے ساتھ ہے تم جہاں کہیں بھی ہو، رات کی تاریکی ہو، دن کا اجالا ہو، کوئی غاروں میں چھپا بیٹھا ہو، کوئی پہاڑ پر چڑھا ہوا ہو، کوئی اندھیروں میں ہو، کوئی روشنی میں ہو، اللہ رب العزت سے کوئی چھپا ہوا نہیں. وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، اللہ تمہارے ساتھ ہے تم جہاں کہیں بھی ہو، وہ تمہیں دیکھ رہا ہے، تمہارے منصوبوں سے بھی آگاہ ہے، وہ جانتا ہے. لیکن چونکہ بادشاہ ہے وہ چاہتا ہے کہ تم جو کچھ کر رہے ہو، تمہیں آزادی دی ہوئی ہے کہ آزادی کے ساتھ کرو، لیکن ایک وقت آئے گا جب گرفت ہوگی، پکڑ ہوگی، اس وقت وہ پکڑ کرے گا. لیکن ابھی اس نے چھوڑ رکھا ہے آزاد. جس طرح بادشاہ ساتھ تھا، اس طرح اللہ رب العزت بھی ہمارے ساتھ ساتھ. پھر اس میں ایک عبرت ہمارے لیے یہ بھی ہے کہ دنیا کے جتنے بھی عیب و ہنر ہیں وہ کام نہیں آتے، سب یہیں رہ جائیں گے. اگر کوئی ہنر کام آئے گا تو وہ بادشاہ شناسی ہے، سلطان شناسی ہے. وہ آنکھیں ہیں جو بادشاہ کو پہچان لیں، تو وہ لوگ جو اللہ رب العزت کی معرفت حاصل کر لیں، جو اللہ کا عرفان حاصل کر لیں، جو اللہ کو پہچان لیں کہ ہمارا مالک و خالق ہے، رازق ہے، اگر وہ ہمارے وہ نگاہ ہم میں پیدا ہو جائے جس سے ہم اپنے پیدا کرنے والے کو پہچان لیں، تو یقیناً نجات صرف وہی پائے گا. اس لیے اس میں یہ بھی ہمارے لیے عبرت ہے کہ ہمیں چاہیے. اور یہ حاصل کہاں سے ہوں گی؟ اللہ والوں کی صحبت. کثرت ذکر اللہ اور صحبت اہل اللہ، یہ دو رب کو پہچانے کی. اس لیے دیکھیے اس چھوٹی سی حکایت میں ہمارے لیے کیا کچھ موجود ہے. اللہ تعالیٰ تو بڑے رحیم و کریم ہیں، ہم ہی ظالم ہیں. وہ تو حلیم ہیں اور اپنی حلم کی وجہ سے ہمیں سزا بھی نہیں دیتے. ان کے سامنے ہیں سارے منصوبے کہ ہم کیا کر رہے ہیں، کیا کرنا چاہ رہے ہیں. آج جو عیب کی چیزیں تھیں وہ ہنر بن گئیں، جو ہنر کی چیزیں ہیں وہ عیب شمار ہوتی ہیں. آج سارے معاملات الٹے چل رہے ہیں. کس زمانے میں یہ ہوتا تھا کہ بھئی پڑھو گے لکھو گے بنو گے نواب، اور کھیلو گے کودو گے ہوگے خراب. آج شعر الٹا ہو گیا، کھیلو گے کودو گے بنو گے نواب، اور پڑھو گے لکھو گے ہوگے خراب. پڑھے لکھے جوتیاں چٹکاتے پھرتے ہیں، کوئی پوچھتا نہیں ان کو، ان کی ایم اے کی ڈگریاں اور بی اے کی ڈگریاں اور جناب پی ایچ ڈی کی ڈگریاں جوتیوں میں پڑی ہوئی ہوتی ہیں، اور رگڑے کھاتے ہیں صبح سے لے کر شام تک، کوئی پوچھنے والا نہیں. اور کھیلو کودو پوری دنیا سر پر بٹھاتی ہے، بادشاہ وقت بھی اور وزیر اعظم بھی اور باقی لوگ بھی سب پر بٹھاتے ہیں. ایک ایسا ملک کہ جہاں جو مقروض ہے لوگوں سے بھیک مانگتا ہے، اور جا جا کر جو ہے وہ قرض کے اس میں بندروں میں جکڑا ہوا ہے، لیکن ہماری جو ہے وہ دیکھیں کہ ہم 25-25 لاکھ روپے ایک ایک آدمی کو دے رہے ہیں، اور صرف 25,000 کا وعدہ ان سے کیا، جس کا کوئی باپ مر گیا، ماں مر گئی، جو متاثر ہیں وہ بھی ان کو نہیں مل رہا. آدمی سوچے تو صحیح، ایک گھر میں جنازہ پڑا ہوا ہو، دوسری طرف ہم شہنائیاں بجا رہے ہوں، خوشیاں منا رہے ہوں، ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ ہر میدان میں ہمیں کامیاب کرے، خدا نہ کرے کامیابی ہمیں بری نہیں لگتی، لیکن ذرا سوچیں تو صحیح کہ حالات ہمارے ملک کے کیا ہیں. ہم مقروض لوگ ہیں، یہ تو ہمارا سب کا فرض ہے کہ ہم اپنے ملک کے لیے کام کریں، اپنے ملک کے لیے کام کریں، اخلاص کے ساتھ کام کریں. وہ چاہے کلرک ہے تو، یہاں تو سب لوٹ مار کا مسئلہ ایسا چلا ہوا ہے کہ پوچھئے، جہاں چلے جائیں وہاں یہی معاملہ ہے. لیکن کوئی بادشاہ نہیں جو بھیس بدل کر، اب تو بھیس بدلنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، کھلم کھلا ہر چیز آیا ہے، ہر چیز ظاہر ہے. کھلم کھلا کہتے ہیں کہ لاؤ بھائی اتنے پیسے لاؤ، اتنے لاکھ روپے لاؤ، اتنے لاؤ، کنٹینر آ رہا ہے، کنٹینر جو کوئی 2 لاکھ کو، 1.5 لاکھ کو، 5 لاکھ، مختلف لوگ لگے ہوئے ہیں. کوئی چھڑانے والا ہے تو وہ اپنا حصہ رکھ رہا ہے، کوئی چھوڑنے والا ہے تو اپنا حصہ رکھ رہا ہے، کوئی فائل آگے سے رکھ رہی ہے تو وہ اپنا حصہ رکھ رہا ہے، لاکھوں روپے اسی کام میں لگا رہا ہے. تو اب عیب ہنر بن گئے، ہنر عیب بن گئے. بڑے بڑے اہل علم قدردان، جو جن کی قدردانی ہونی چاہیے تھی، جن کو اپنے سروں پر بٹھانا چاہیے تھا، آج ان کو کوئی پوچھنے والا نہیں. اللہ تعالیٰ بس اپنے فضل و کرم سے ہم پر رحم فرمائے. بہرحال ہمیں اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہر میدان میں کامیابیاں عطا فرمائے. دین کے میدان میں بھی ہم کامیابی کے جھنڈے گاڑیں، دنیا کے میدان میں بھی کامیابیوں کے جھنڈے گاڑیں. سارے دنیا کے اندر ہماری شہرت خراب، لوگ امداد اس لیے نہیں دیتے کہ کھا جاتے ہیں، اور ہر قوم میں چھوٹے سے بڑے جس آدمی کو پوچھ لو ہر آدمی سمجھتا ہے کہ بھئی کوئی امداد مل رہی ہے, مل تو رہی ہے لیکن پہنچ نہیں رہی, ورنہ جس قدر امداد مل رہی ہے اور جہاں تک جو مل رہی ہے تو نہ جانے کیا کتنے لوگوں کو بھلا ہو چکا ہوتا. تو بہرحال ان کی طرف بھی ہمیں توجہ کرنی چاہیے جو لوگ بےچارے قسم کرسی کے عالم میں پڑے. یہ تو ٹھیک ہے کہ امید کی کرن پیدا ہوئی, لیکن بات یہ ہے کہ اگر کسی ملک میں کرکٹ نہیں ہے تو کیا وہ ناکام ہے؟ امریکہ میں کرکٹ ٹیم نہیں ہے تو کیا وہ ناکام ملک کہلاتا ہے؟ آج سب سے زیادہ حکمرانی وہی کر رہا ہے, اس نے ہمیں تو ان کا وہ ہمارے سروں کی گیندوں سے کھیلتا ہے اور ہمیں فٹ بال کی گیندیں اور کہیں کرکٹ کی گیندوں میں الجھا دیا کہ تم اس سے کھیلتے رہو اور مسلمانوں کے سروں کی گیندوں سے میں کھیلوں. ہم تھوڑا سا غور تو کریں, انہوں نے تو کرکٹ ٹیم بھی نہ بنائی اور وہ سمجھ گئے کہ بھئی یہ فضول وقت ضائع کرنے والی بات. ہمارے بڑے سے لے کے چھوٹے تک اخباروں میں آتا ہے کہ فلاں صاحب نے ساری مصروفیات ترک کر کے کرکٹ میں جائے گا. بڑا کام کیا بھائی, کون سے انہوں نے جناب وہ سرخاب کے پر لگ گئے, اس سے اس کا حاصل کیا نکلا؟ کتنا ملک آگے ترقی کر گیا اس سے؟ لوگوں میں کتنی ساکھ بڑھ گئی ہماری؟ ضرورت یہ ہے کہ ہم دیانتداری, امانتداری, اپنے عوام کی دیکھ بھال, ان کی ضرورتوں کا خیال. مجھے ایک صاحب بتا رہے تھے کہ اس سال اللہ نے اتنی گندم ہمیں عطا فرمائی ہے کہ دو سال تک ہمیں ضرورت نہیں ہے کسی سے لینے کی, لیکن اس کے بعد آپ دیکھیے بھاؤ کہاں جا رہا ہے. یہ صرف نیتوں کی خرابی کی وجہ سے, چونکہ اب ان کاموں میں بڑے بڑے حکمران بیچ میں ملوث ہو گئے, بڑے بڑے وزیر جو ہے وہ آ گئے بیچ میں, انہوں نے سب کھانے پینے کے دھندے بنا لیے, لہذا نیچے تو آئے گا ہی نہیں کبھی. 30 کے 40 40 کے 50 تو ہو جائیں گے, نیچے نہیں آئے گا. سڑکیں چلی جائے گی, گندم کو کیڑا لگ جائے گا لیکن عوام کو نہیں ملے گی, ورنہ یہی گندم تھے 8 آنے کلو 4 آنے کلو لوگ کھاتے ہی تھے. اب سے چند دن پہلے, چند سال پہلے تک 5-5 روپے 4 روپے کلو عام مل جاتی, لیکن اب یہ جو ضرورت کی چیز ہے وہ بھی ہمارے پاس, حالانکہ ہمارے اپنے ملک کی چیز ہے. الحمدللہ اللہ نے ہمیں اتنی عطا فرمائی کہ ہم خود گندم میں خود کفیل, اب سے چند سال پہلے بھی خود کفیل ہوئے, لیکن اپنی نالائقیوں کی بنا پر اپنی اعلیٰ قسم کی گندم جو ہے وہ دوسرے ملکوں کو دے دی, اور جب ہمیں ضرورت پڑی تو ان کی ناکارہ گندم جس جو کسی کام کی نہیں, نہ کھانے میں لذت, نہ طاقت, نہ کچھ, اور وہ ہم مہنگے داموں میں خرید رہے ہیں, اپنی سستے داموں میں بیچتے ہیں, دوسروں سے مہنگے داموں میں لیتے ہیں. لیکن سر ان سب چیزوں میں چونکہ پیسوں کی ہیر پھیر ہوتی ہے, لاکھوں کروڑوں لوگ کماتے ہیں اس لیے سب کام کرتے ہیں. ہمارا نیتوں کی خرابی, اس میں قصور صرف حکمرانوں کا بھی نہیں, اس میں ہمارا اپنا بھی قصور. ہم کتنا دین چاہتے ہیں, کتنا عمل کرتے ہیں, ہر آدمی اس کا جائزہ لے لے کہ دین پر میں خود کتنا عمل کر رہا ہوں, یا میں اپنے گھر والوں میں کتنا دین دیکھ رہا ہوں, اور کس قدر میں دین پر چل سکتا ہوں لیکن نہیں چل رہا. تو بات یہ ہے کہ جیسے ہم ویسے ہمارے حکمران, جیسے حکمران ویسے ہم. کسی نے کہا نا الناس والا دین ان لوگ کی, لوگ تو بادشاہوں کے دین پر ہوتے ہیں, جو بادشاہوں کا دین وہ لوگوں کا دین. تو یہ بات بھی صحیح ہے, اور یہ بات بھی صحیح ہے کہ جیسے تم ہوگے ویسے تمہارے ہاتھ حکمران ہوں گے, تم جو چیز پسند کرو گے جیسا تم چاہو گے ویسے حکمران آئیں گے. ہمیں اگر موقع ملتا ہے چوری کرنے کا تو ہم بھی نہیں چھوڑتے, بےمانی کا موقع مل جائے چھوڑتے نہیں. اسی طریقے سے اوپر تک یہی معاملہ چل رہا ہے. بہرحال یہاں بات تو دوسری نکل آئی, صرف اصل جو بات میں عرض کرنا چاہ رہا یہ کہ اب عیب ہنر بن گیا, اور ہنر عیب بن گئے اس زمانے. مجنو نظر آتی ہے, لیلا نظر آتا ہے, لڑکیاں لڑکوں کا اور لڑکوں کی شکلیں بن گئی لڑکیوں جیسی, بڑی بڑی چٹیاں آج بڑے بڑے نوجوان رکھتے ہیں, باقاعدہ اس میں جو چٹیاں بھی بنائی بھی ہوتی ہیں سب کچھ, صرف ہوتے نوجوان ہیں لیکن دیکھنے میں لڑکی, قریب جا کے پتہ چلو کہ لڑکا ہے بھائی. دیتے ہیں یہ دھوکہ بازی گھر کھلا, تو اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے محفوظ فرمائے. بہرحال اس میں ہم سب کے لیے عبرت کا سامان یہی ہے کہ ہم بزرگان دین کی حکایتیں جو پڑھتے ہیں اس سے عبرت حاصل کریں, اس میں جو سبق ہیں ہمارے لیے وہ سیکھیں, اور دو کاموں کو کثرت سے کریں. ایک تو ذکر اللہ کی کثرت, چنانچہ گزشتہ دنوں کچھ بیان بھی اس سلسلے میں ہوا, اللہ کا ذکر کثرت سے کریں, اور دوسرا اہل اللہ کی صحبت میں ہم بیٹھیں, ان کی صحبت میں جائیں اور ان سے جا کر اللہ کی معرفت حاصل کریں. انشاءاللہ اگر ہم نے اللہ کا ذکر کثرت سے کیا, اللہ والوں کی صحبت میں گئے تو یقیناً ہماری کامیابی ہمارا مقدر بنے گی. اللہ تعالی ہمیں صرف ایک میدان ہی میں نہیں, ہماری دعا تو یہ کہ اللہ تعالی ہمارے ملک کو ہر میدان میں سب سے آگے کر دیں, امانت داری میں بھی سب سے آگے ہوں, دیانت داری میں بھی سب سے آگے ہوں. آج ایک صاحب باہر سے آئے ہوئے تھے میرے پاس, مجھے بتا رہے تھے کہ یورپ میں اور دوسرے ممالک میں لوگ 6-7-8 بجے سو جاتے ہیں اور صبح صبح اٹھے ہوئے ہوتے ہیں, ان کی صبح فجر کے وقت شروع ہو جاتی ہے. انہوں نے ہمیں ایسے چکروں میں پھنسا دیا کہ ہم رات کو 1-2 بجے تک جاگتے رہے اور صبح ہماری 12-1 بجے ہوتی. جو کام ہمیں کرنے چاہیے تھے وہ کر رہے ہیں اور جو انہیں کرنے چاہیے تھے وہ ہم کر رہے ہیں. ہم ساری ساری رات جاگتے ہیں, پہرے داریاں کرتے ہیں, ہمارے ایئرپورٹ ساری رات کھلا رہتا ہے. وہاں آپ چلے جائیے پتہ چلا 10 بجے ایئرپورٹ بند. ہمارے یہاں کو تصور ہے ایئرپورٹ بند ہونے کا, 10 بجے بند اور صبح 6 بجے تک کوئی جہاز نہ اڑ سکتا نہ اتر سکتا. انہوں نے صحیح سمجھا ہے اس کو کہ وجعلنا اللیل لباسا وجعلنا النہار معاشا, اللہ نے رات لباس بنائی سونے کے لیے, دن کام کرنے کے لیے. ہم نے تو اس کو بھی نہیں سمجھا, ہماری کتابیں پڑھ پڑھ کے انہوں نے نہ جانے کیا کچھ حاصل کر لیا, اور ہم اپنی کتاب سے بے بہرا ہو کر اپنی کتاب کو پسے پوچھ ڈال کر ہم نے اپنے لیے تنزل ہی تنزل کمائے. قرآن مجید ہمارے پاس ہے لیکن عمل وہ کرتے ہیں, پڑھتے وہ ہیں, سمجھتے وہ ہیں, اور ان کو پتا ہے کہ جو کچھ اس میں لکھا ہے وہ صحیح. وہ راتوں کو سوتے ہیں, آرام کرتے ہیں, ہم راتوں کو جاگتے ہیں. کوئی کام نہ ہوا تو گھر میں ویسے 3 بج جاتے ہیں 2 بج جاتے ہیں گپ شپ ہی لگ رہی ہے اور کچھ نہیں ہے. صبح کی نماز غائب, 12 بجے 11 بجے صاحب سو کے اٹھتے ہیں, اس کے بعد پھر جناب ناشتہ واشتہ ہوگا اور پھر اس کے بعد اپنے کاموں پہ جائیں گے تو بے برکتی تو خود ہی ہوگی. اسے 1 گھنٹے آگے کرنے کا کیا فائدہ ہوا, جو مقصد ہے وہ حاصل ہی نہیں. اس لیے کہ ہم 4 گھنٹے بھی آگے کر لیں تو اس کے باوجود بھی کچھ نہیں ہو سکتا, ٹھیک ہے, نیتیں ہی خراب ہیں ہماری. وقت جو ہم نے طے کر لیا ہم وہی کر رہے ہیں. یہاں قانون ہے لیکن اس کا نفاذ نہیں, اور پھر قانون ہر ایک کے لیے, کسی کے لیے ہے کسی کے لیے نہیں. جو آ جائے لپیٹ میں اس کے لیے ہے, جو بچ سکتا ہے طاقت رکھتا ہے بچ جاتا ہے. تو میرے عزیز بھائیو, صرف حکمران قصور وار نہیں, اس میں ہمارے بھی قصور. اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے ہماری ان کوتاہیوں کو معاف فرمائے, ہمیں دین کی سمجھ عطا فرمائے, اللہ تعالیٰ اپنا عرفان ہمیں عطا فرما دیں, اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما دیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ ہدایات ہیں کہ رات کو جلدی سو, صبح جلدی اٹھو گے. یہ آپ کا ارشاد ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے, عشاء کی نماز پڑھ کر 2 رکعت سنت پڑھنے کے بعد آپ سو جاتے تھے. اللہ ہے کہ وہ دینی کام ہو تو الگ بات ہے, ورنہ عام معمول آپ کا یہ تھا کہ عشاء کی نماز پڑھی اور سو گئے جتنا جلدی ممکن. تو یہی وجہ ہے کہ صبح تہجد میں آرام سے آنکھ کھل جاتی ہے, لیکن ہم جب سوئیں گے تہجد میں تو اٹھیں گے کب بھائی, فجر کی نماز بھی نکل گئی اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ بعض اوقات ظہر کی نماز بھی نکل جاتی. اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے ہمیں دین کی سمجھ عطا فرما دے. اور یہاں جو بات کہنے کا مقصد خدا نہ کرے کسی پر تان تسنی نہیں ہے, اصل مقصد یہ کہ ہم اپنے گریبانوں میں جھانکیں, جو اسباب ہیں زوال کے ان کو دیکھیں اور ان سے نکلنے کی کوشش کریں, اور جو چیزیں ترقی دلاتی ہیں ان چیزوں کی طرف جائیں. ترقی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں میں, لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کو اختیار کریں گے تو ہی ہماری کامیابی ہے. دیکھیے کافروں کے لیے اللہ رب العزت نے قائد قوانین کچھ اور بنائے ہیں, مسلمانوں کے لیے قائد قوانین کچھ اور ہیں. امت محمدیہ اگر ترقی کرے گی تو وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پر عمل کر کے ہی اس کو حاصل ہوگی, لیکن کفار کے لیے یہ قید نہیں ہے. کبھی ہم یہ سوچیں کہ صاحب وہ بھی تو نہیں مانتے, وہ بھی تو نماز نہیں پڑھتے, بھائی وہ مکلف ہی نہیں ہے. ان کے لیے تو اللہ نے دنیا کو جنت بنایا ہے, ہمارے لیے جو ہے وہ جہنم بنا, اس کو قید خانہ بنایا ہے. ہم میں اور ان میں بڑا فرق ہے, لیکن اس کو ہم سمجھیں تب بات. اللہ تعالی ہم سب کو دین کی سمجھ کامل عطا فرمائے. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسول کریم سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. لك الحمد يا الله ولك الشكر يا الله, لك الحمد على ما قضيت ولك الشكر على ما أعطيت, تبارك ربنا وتعالى نستغفرك اللهم من جميع الذنوب والخطايا ونتوب اليك. لا ملجا ولا منجا ولا ملتجا منك الا اليك. اللهم انا نعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وبك منك لا نحصي ثناء عليك انت كما اثنيت على نفسك برحمتك يا ارحم الراحمين. اے اللہ اپنے فضل خاص سے ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہمیں عافیت نصیب فرما، ہر شر سے اور فتنوں سے ہماری حفاظت فرما، ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرما، قرض داروں کے قرضوں کو ادا فرما، پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما، جتنے مسلمان مرد عورت اس دنیا سے جا چکے اللہ ان کی مغفرت فرما. اے اللہ اپنے فضل خاص سے ہمارے ماحول میں موسم میں جو گھٹن ہے اے اللہ اس کو دور فرما دیجیے، جو حب سے اس کو دور فرما دیجیے، جو گرمی کی شدت ہے اس کو دور فرما دیجیے. اے اللہ باران رحمت کا نزول فرمائیے، اے اللہ باران رحمت نازل فرما دیجیے، اے اللہ رحمت کی بارش نازل فرما دیجیے، اے اللہ ایسی بارش عطا فرمائیے جو ہمارے لیے ہمارے ملک کے لیے اے اللہ ترقی کا سبب بنے، خیر کا سبب بنے، عافیت کا سبب بنے. اے اللہ مخلوق خدا کو سکھ اور چین نصیب ہو اپنے فضل خاص سے. یا اللہ اے اللہ بارش نازل فرما دیجیے، رحمت کے ساتھ عطا فرمائیے. اے اللہ ہم سب پر رحم فرما، ہمارے ملک پر رحم فرما، ہمارے عوام پر رحم فرما. اے اللہ اپنے فضل خاص سے ملک و ملت کی حفاظت فرما، اندرونی بیرونی دشمنوں سے محفوظ فرما. یا اللہ ہمیں دین کی صحیح سمجھ عطا فرما دے، ہم سب کو بھی ہدایت عطا فرما، ہمارے حکمرانوں کو بھی ہدایت عطا فرما، جو کوتاہیاں ہم میں ہیں یا اللہ ان کو بھی دور فرما دے، جو ہمارے حاکموں میں ہیں انہیں بھی دور فرما دے. اے اللہ قلوب تو آپ کے قبضۂ قدرت میں ہیں، آپ جہاں چاہیں انہیں پھیر سکتے ہیں، اپنے فضل خاص سے ہدایت کی طرف پھیر دیجیے. اے اللہ ہمارے قلوب کو اطاعت کی طرف پھیر دیجیے. یا مقلب القلوب صرف قلوبنا علی طاعتک، یا مصرف القلوب صرف قلوبنا علی طاعتک، یا مصرف القلوب صرف قلوبنا علی طاعتک. اے اللہ رحم فرما دیجیے اور کرم فرما دیجیے، عافیت دارے نصیب فرما دیجیے. اے اللہ ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرما دیجیے، قرض داروں کے قرضوں کو ادا فرما دیجیے، پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما دیجیے. جب تک زندہ رہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایات اور تعلیمات پر عمل کی توفیق ادا فرمائیے، اور جب وقت آخر آئے خاتمہ ایمان پر فرما دیجیے. صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. آمین برحمتک یا ارحم الراحمین.